قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن، اور سورہ مدثر جو ہے ہمارے مطالعے میں ہے۔ آج ہم بیان کریں گے آیت نمبر 38 سے 48 تک، مختصر آیات مبارکہ ہیں، بہت ہی مختصر آیات مبارکہ ہیں، اور 3 سے 4 اہم موضوعات ہیں کہ جو یہ آیت مبارکہ لیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں آیت مبارکہ کی طرف، جی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے،
کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔
ترجمہ کنز الایمان۔
ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے، مگر دہنی طرف والے باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔
فرمایا جا رہا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر جان وہ اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی ہے، یعنی آزاد نہیں ہے، قابل محاسبہ ہے، قابل مؤاخذہ ہے۔ تو رہن میں جو چیز رکھی جائے اسے رہینہ کہا گیا۔ تو چونکہ عربی زبان میں نفس جو ہے وہ لفظ جو ہے، یہ لفظ مؤنث ہے، اس لیے مؤنث صفت لائی گئی، اور ایک جنرل مفہوم ہے جس کو مطالعہ قرآن کرنے والا یا مطالعہ قرآن سننے والا بخوبی جانتا ہے کہ قرآن پاک نے جزا اور سزا کا جو ہے وہ ایک اصول بیان کیا ہے، اور اس کا مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر اعادہ بھی کیا جاتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے الا اصحاب الیمین، کہ ہر ایک قابل مؤاخذہ ہے سوائے اصحاب یمین کے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب یمین سے کون مراد ہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ جی اس سے مراد نابالغ بچے ہیں، کہ وہ دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ قلم ان پر اٹھائی نہیں، وہ مرفوع القلم تھے۔ تو جب وہ مرفوع القلم تھے تو جزا تو انہیں دی گئی، لیکن سزا پر جو مؤاخذہ ہے وہ ان کا نہیں ہے، کیونکہ مؤاخذے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عقل سلامت ہو، اور یہ ضروری ہے کہ بلوغت کو پہنچ گیا ہو۔ تو ایک رائے یہ بیان کی مفسرین نے، اور بعض مفسرین نے یا دیگر جو اقوال بیان کیے گئے وہ یہ بیان کیے گئے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جن کو کامیابی حاصل ہو گئی، کامیاب ہو گئے ہو، ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، انہیں بلا حساب بخش دیا گیا، وہ اہل فضل قرار پائے، وہ دیگر سے یوں سمجھیے کہ بازی لے گئے، تو الا اصحاب الیمین، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے، تیسرا قول اب یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہیں، کہ وہ ایمان لا کر انہوں نے خود کو آزاد کروا لیا۔ ایمان جو ہے ایک مسلمان کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، اس طاقت نے انہیں جہنم سے بچایا، اللہ کے قریب کیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لائق کیا۔ تو تیسری تعبیر کے مطابق ظاہر بات ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ دائمی جو سزا ہے اس سے بچ گئے۔ اب ایک مکالمہ ذکر کیا جا رہا ہے، مکالمہ یہ ہے کہ مسلمان جنت میں چلے گئے۔ جنت میں جانے والے لوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو بغیر سزا پائے چلے گئے، اللہ اکبر، انبیاء علیہ السلام تو سب کے سردار ہیں، پھر وہ مسلمان جو صالحین ہیں، شہداء ہیں، نجات یافتہ ہیں، کہ انہیں سزا ملی ہی نہیں، یا تو جرم ہی نہیں تھا، یا یہ ہے کہ بلا حساب بخش دیے گئے۔ ایک تو وہ مسلمان ہیں، اور دوسرے وہ مسلمان ہیں کہ جو جہنم سے سزا پا کر آئے، لیکن پھر اب جنت جو ہے ابدی طور پر ان کا ٹھکانہ ہو گیا اور جنت میں آ کے وہ بس گئے۔ تو اب ایک مکالمہ بیان کیا جا رہا ہے، فی جنات، جنت میں، یتساءلون، یہ اہل جنت سوال کر رہے ہیں، عن المجرمین، مجرمین سے سوال کر رہے ہیں، جو لوگ دائمی طور پر جہنم میں ہیں، اب ان سے سوال ہو رہا ہے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں لا ٹھہرایا، تمہارا جو دائمی ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ اور مقام اور جو جگہ مقدر ہوئی جہنم کی سزا، کیا وجہ بنی، کیسے آئے یہاں پر؟ اب کفار جو ہے اپنی سزاؤں کو بیان کر رہے ہیں، چار چیزیں بیان کرتے ہیں، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نمبر ایک، نمبر دو، لم نکو نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، تیسری چیز، کنا نخوض مع الخائدین، کہ ہم بیہودہ فکر رکھنے والوں کی پیروی کرتے تھے، اور چوتھی، وکنا نکذب بیوم الدین، کہ ہم یوم جزا کا انکار کرتے تھے۔ یوم جزا کے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر تھا، یعنی جو ڈر انہیں بیان کیا گیا، انبیاء آتے رہے، مرسلین آتے رہے، انہیں ڈرایا گیا، عذاب سے ڈرایا گیا، آخرت کے دن سے ڈرایا گیا، تو ان لوگوں نے ہر بات میں نافرمانی کی۔ کس نے، ہو سکتا ہے سرے سے اللہ کا انکار کیا ہو، کوئی مانتا ہو لیکن پھر بھی کفر میں پڑا ہو، چونکہ کفار کی بات ہو رہی ہے کہ جو دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے۔ چار بڑے جرائم بطور مکالمہ کے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان نے، اگر وہ جہنم میں جاتا بھی ہے تو سزا پا کر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن ایمان ہی نہیں ہے تو پھر سرے سے باقی جو اعمال ہیں ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو باقی جو اعمال اس کے ہیں، کفار جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا اس کا تعلق ایمان سے نہیں اعمال سے ہے۔ غریبوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ایمانیات سے متعلق نہیں ہے، اور کنا نخود مع الخائدین، بےہودہ فکر رکھنے والے لوگ، تو اس میں بھی فکریں بہت ساری ہوتی ہیں۔ جیسے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ بھی ایک فکر ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، یہ بھی ایک فکر ہے۔ تو کوئی بھی تھاٹ، کوئی بھی اوپینین، کوئی بھی رائے، کوئی بھی ایسی سوچ جو گمراہی پر مشتمل ہو، وہ بھی ایک فکر ہوتی ہے۔ تو اگر وہ گمراہی کی حد تک ہے تب بھی ایمانیات سے متصادم تو نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ وہ تھاٹ ہی کفر کی ہو، جیسا کہ کفار مکہ، جیسا کہ یہود و نصارہ، ان کی جو سوچ تھی وہ کفر اور شرک کی سوچ تھی، انکار کی سوچ تھی۔ تو پھر تو یہ سوچ والے اور آخرت کے دن کا انکار کرنے والے ایک ہی کیٹیگری میں آئے۔ اب دو کیٹیگری ہمارے سامنے آئی، کہ ایک وہ کہ جو ایمانیات سے خالی ہیں، اور ایک وہ کہ جو صرف ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ جن اعمال کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے۔ آخر ان لوگوں کو یہاں کیوں، یعنی ان اعمال کو یہاں کیوں بیان کیا گیا؟ ان کو جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے ایمان سے محروم ہونا جو ہے وہی کافی تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہاں ایک بڑی مارکہ تلارا بحث علماء کے درمیان موجود ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ یہ جو کفار ہیں، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی جو ابتدا ہوتی ہے، یعنی آج ہم جو آیات لے کے چلے ہیں، جو پہلی آیت تھی، جو کل نفس بما کسبت، ہر انسان نے جو کچھ کیا، رہینا، اس کا جواب دینا ہے۔ تو کفار نے جہاں ایمانیات کا جواب دینا ہے کہ وہ شرک کے عقیدے پر خاتمہ ہوا ان کا، کفر کے عقیدے پر ان کا خاتمہ ہوا، کفر و شرک پر خاتمہ ہوا، تو جہاں انہوں نے کفر کا جواب دینا ہے، کیوں اللہ کا انکار کیا، کیوں انبیاء کا انکار کیا، ان لوگوں نے کیوں ضروریات دین کا انکار کیا، یوم جزا کا کیوں انکار کیا، جہاں اس سوال کا جواب آخرت میں دینا ہے اور پھر اس کی سزا پانی ہے، تو بہت سارے علماء، بہت بڑے علماء، یعنی ایک بہت بڑے طبقہ علماء قدیم کا، کیونکہ قدیم زمانے سے یہ بحث چلتی آ رہی ہے، یہ موقف رکھتا ہے کہ جو کفار ہیں وہ، قرآن پاک کا حکم ہے نا کہ بھائی نماز پڑھو، یہ حکم عام ہے، تو یہ حکم کفار کے لیے بھی، انہوں نے دو غلطیاں کی، نماز بھی نہیں پڑھی، ایمان بھی نہیں لے کر آئے۔ یعنی ایمان لا کے نماز پڑھنا ان کی ذمہ داری تھی، تو ایمان نہ لانے کے سبب جہاں انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، وہیں اللہ کے جو فرامین تھے، شریعت کے جو احکام تھے، وہ اس سے بھی محروم رہے۔ اس لیے انہیں ایک نہیں دو سزائیں ملیں گی۔ علماء کے ایک بہت بڑے طبقے کا یہ موقف ہے، اور اس پورے مضمون کو کہا جاتا ہے کہ کفار جو فروع ہیں، فروعیات جو ہیں، کیا وہ ان کے مکلف ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک بحث ہے۔ بہت سارے علماء اس طرف گئے کہ نہیں، اس میں کافی ساری تقسیم ہیں، اور کئی طرح کی اس میں جو ہے وہ تقسیمات ہمارے علماء نے بیان کیں، اور کئی طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں بیان کی گئیں۔ میرے سامنے بہت ساری تفصیل ہے، لیکن چونکہ خالصتاً علمی تفصیل ہے تو میں اس کی باریکیوں میں نہیں جا رہا، لیکن مسئلہ یاد رکھنے کا ہے کہ کفار فروع کے اندر بھی مکلف ہیں یا نہیں، ان باتوں کا بھی آخرت میں ان کو جواب دینا ہے یا نہیں، اور ان کی وجہ سے ان کو جداگانہ سزا ملے گی یا نہیں، یہ مسئلہ بھی ایک اہم سوال ہے. اور یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ وہ جو اعمال ہیں ان کی بھی سزا پائیں گے. اس لیے جب مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ ما صلککم فی سقر، کیوں جہنم میں ہو، کون سی چیز جہنم میں لے کر آئی، تو کہنے لگے قالو لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخود مع الخائدین، اور بیہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ ہم ان کی پیروی کیا کرتے تھے، ان کی تائید کیا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم یوم الدین کا انکار کرتے تھے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت ہمیں آئی، یعنی کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، یہ مراد ہے. تو ناظرین گرامی، آیت مبارکہ کا سیاق اور آیت مبارکہ کا جو پس منظر ہے یہ بڑا واضح ہے اس موقف پر. لیکن کچھ علماء کا یہ بھی موقف ہے، خود حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمہ نے ایک جگہ ایک آیت مبارکہ تھی تو اس کے ضمن میں لکھا کہ اس آیت سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ کفار جو ہے وہ فروع میں مکلف نہیں ہیں. یہ بھی بہت سارے علماء کا موقف رہا ہے، دونوں طرح کے موقف بہت مضبوط اور بہت مدلل ہیں. ناظرین گرامی، آگے فرمایا جا رہا ہے، یعنی مکالمہ پورا ہوا، تین حصے آیت مبارکہ کے، یعنی جو دس آیات مبارکہ ہیں کہ تین حصے ہیں. پہلا حصہ ایک بنیادی اصول بیان کیا گیا، دوسرے حصے کے اندر جنتیوں نے جو مکالمہ کیا کفار جہنمیوں سے، وہ مکالمہ یعنی جنت اہل جنت جو ہیں ان کا سوال، اور جو کفار جہنم میں ہیں ان کا جواب قرآن پاک نے نقل کیا. اب جو آخری آیت مبارکہ ہے فما تنفعہم، یہ جو جہنم میں لوگ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں، انہیں نفع نہ دے گی شفاعت الشافعین، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نفع نہ دے گی. فرمایا کیا گیا کہ ہم کفر کرتے رہے حتی اتانا الیقین، موت نے ہمیں آ لیا، تو جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اسے کسی کی شفاعت کام نہ دے گی، کوئی شفاعت کرے گا ہی نہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے. اب اس آیت مبارکہ کے قرآن پاک کا اسلوب جو ہے، بلا شبہ وہ اسلوب ایک معنی بھی حجت ہیں، اسلوب بھی حجت ہیں، الفاظ بھی حجت ہیں، کنایہ بھی حجت ہے، اشارہ بھی حجت ہے، دلالت بھی حجت ہے، سیاق بھی حجت ہے، اور قرآن پاک کا جو اجمال ہے اس اجمال کی جو تفسیر بیان ہوتی ہے وہ بھی ایک حجت ہے. تو یوں استدلال کس کس پس منظر اور پیرائے میں ہوتا ہے، میں نے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا. تو یہاں پر لفظ بیان کیا گیا الشافعین، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ کس شافع، جمع کا صیغہ نہ لایا جاتا، تو جمع کا صیغہ لایا جانا یہ بیان کر رہا ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت ہوگی، شفاعت کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت سارے ہوں گے. جی ہاں، سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوں گے، مقام محمود پر فائز ہوں گے، شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، حضرات انبیاء علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، شہداء، صدیقین، مومنین شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے۔ تو یوں شفاعت کرنے والے جو ہیں وہ بہت سارے ہوں گے، اسی لیے یہاں پر جمع کا جو صیغہ ہے وہ ذکر کیا گیا کہ اس دن جو ہے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کفار کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ ناظرین کرام، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک پس منظر بیان کرتے ہیں، قیامت میں کسی کی شفاعت نہیں ہے، کسی کی شفاعت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شفاعت کی احادیثیں ہیں، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شفاعت کی احادیث ہیں تو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اور خود قرآن پاک جو ہے اس نے دونوں مضامین کو بیان کیا ہے۔ دونوں مضامین سے کیا مراد ہے؟ کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، جیسا کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے، اور بھی کئی مقامات پر یہ بات فرمائی گئی۔ تو بعض لوگ ان مقامات کو لے کے کہتے ہیں کسی کی شفاعت نہیں ہے، کسی کی شفاعت نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں کرے گا، ان آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، یا جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں کہ جن میں شفاعت کا تذکرہ ہے۔ تو دیکھیے قرآن پاک نے فرمایا یوم یذل لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس کی بات پسند فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ملے گی۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ سفارش کو۔ قیامت کے دن مختلف کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے، اب اسے ایک نیکی چاہیے جس سے نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے۔ نیکی کہاں سے لے کر آئے؟ کوئی شفاعت کرنے والا آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، اے مولا اس بندے کو بخش دے، اس بندے کو اس شفاعت کی وجہ سے بخش دیا جائے گا اور وہ بندہ داخل جنت ہو جائے گا۔ بعض ایسے ہوں گے کہ جو جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ مختلف لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے یا کسی ایک کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ان کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بعض ایسے بھی ہوں گے کہ اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جا چکے ہوں گے، لیکن پھر شفاعت جو ہے وہ انہیں نجات دلائے گی اور وہ جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دیے جائیں گے۔ تو شفاعت کا معنی ہے سفارش کرنا۔ سفارش کرنا یہ پہلا مرحلہ ہے، اور سفارش کو قبول کیا جانا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ جو آیت مبارکہ ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 109، دونوں مرحلوں کو بیان کر رہی ہے، الا من اذن له الرحمن، کہ رحمان جو ہے جسے اجازت دے، ورضی له قولا، اور جو شفاعت کرے اس کے قول پر راضی ہو۔ شفاعت کرنے والے کی شفاعت کو قبول کرے وہ جو ہے شفاعت کا فائدہ اٹھائے گا۔ اب یہاں دیکھیے قرآن پاک کا ایک اسلوب کتنا پیارا ہے کہ جس طرح کا پس منظر، سیاق و سباق چل رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں اسی پس منظر میں بیان ہوتی ہیں۔ رحمان کا معنی ہے وہ ہستی کہ جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی رحم کرے۔ آخرت میں رحم کرنا صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ لفظ رحمان ان ناموں میں سے ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو رحمان کے لفظ سے نہیں بلا سکتے، کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. رکھا ہو تو بالوں نے رحمان یا اور رحمان یوں کرو، تو رحمان کا جو معنی ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، عبد الرحمن کہیں گے. تو جو بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو لفظ رحمان کسی کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہے، تو اس شخص کے نام کے ساتھ عبد بڑھا دیں، عبد الرحمن. اور بعض لوگوں کا نام عبد الرحمن ہی ہوتا ہے، پھر بھی گھر والے اور پتہ نہیں کون کون لوگ اسے رحمان کے نام سے بلا رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. عبد الرحمن کہنا ضروری ہے. تو بڑا واضح طور پر قرآن پاک نے شفاعت جو ہے اس کا پس منظر بیان کیا کہ شفاعت جو ہے نہیں دی جائے گی مگر اسے کہ جسے اللہ نے اذن دیا اور جسے جس کے قول کو اللہ نے قبول کیا. ایک اور جگہ فرمایا گیا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی. اب کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جس میں مطلقاً کہا جا رہا ہے کہ شفاعت قبول ہی نہیں ہوگی. تو جب قرآن پاک کی دو آیات کے اندر ڈفرینٹ مفہوم ہوتا ہے تو اس کی تطبیق کی جاتی ہے، اس کے پس منظر کو دیکھ کر معنی کیا بن رہا ہے یہ بیان کیا جاتا ہے. تو جناب تطبیق صرف ایک ہی ہے کہ جہاں نفی ہے وہ صرف کفار سے متعلق ہے، جہاں اس بات ہے وہ مسلمانوں سے متعلق ہے. تو ایک جگہ فرمایا گیا وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں گے اور نہ کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو. تو یہاں مطلقاً فرمایا جا رہا ہے کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی، تو اس سے واضح طور پر مراد یہ ہے یہ کفار سے متعلق ہے. تو اسی طریقے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 123 اور سورہ بقرہ کی ایک اور آیت مبارکہ ہے 48، اس میں بھی تقریباً یہی مفہوم بیان کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے شفاعت سے متعلق دو طرح کی باتیں بیان کی ہیں، مطلق نفی بیان کی ہے، وہ کفار سے متعلق ہے. یا ابھی آپ نے مکالمہ سنا، کتنی تفصیل اس مکالمے میں بیان کی گئی کہ جناب مسلمان اہل جنت، کفار جو جہنم میں ہیں دائمی طور پر ان سے سوال کریں گے کیا چیز تمہیں لے کر آئے جہنم میں، اور پھر وہ بیان کریں گے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہیں ہوا. اور پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. پورا واضح پس منظر موجود ہے، اور جو شفاعت مسلمانوں کو حاصل ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بڑا وسیع مفہوم ہے اس شفاعت کا، اور میں جو شفاعت کبریٰ ہے اور مقام محمود ہے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف دو جملے تین جملے عرض کروں گا، ورنہ تو بہت وسیع مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب تمام مخلوق ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے پاس جا رہی ہوگی اور وہ اذہبوا الی غیری ہی کہہ رہے ہوں گے، تو ایسے میں سب کے پاس ہونے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گی، حضور فرمائیں گے انا لہا، میں شفاعت کروں گا، آپ سجدے میں گریں گے. ایسے کلمات سے ہم بیان کریں گے کہ آج سے پہلے ایسے کلمات کسی پر القاء نہیں کیے گئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوگا اللہ کی طرف سے، ارفع یا محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اشفا تو شفا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، شفاعت کا دروازہ کھلے گا. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے بلکہ بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے. بعض احادیث میں آیا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی وجہ سے جو قبیلہ مدر ہے، بہت بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ مدر کے لوگوں اس کے برابر جو ہیں لوگ بخشے جائیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے لمات التنقی جو ہے، مشکات کی جو شرح ہے، شفاعت کی کچھ اقسام بیان کی ہیں، بڑا ایک بہترین مفہوم ہے، اور 10 اقسام انہوں نے بیان کی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب، ایک تو شفاعت ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور کچھ شفاعت وہ ہے کہ جو یعنی اس کے اندر ایسی شفاعت ہے کہ وہ صرف حضور کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ آپ بھی فرمائیں گے، باقی لوگ بھی فرمائیں گے۔ فرمایا ایک ہے شفاعت عظمیٰ اور عامہ، تو یہ یعنی جو مقام محمود کا دیا جانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری شفاعت یہ ہے کہ بغیر حساب کے لوگوں کو داخل جنت کر دینا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں، حاضی ایدن وردت لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شفاعت بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوگی۔ اور فرمایا، مال بعض ملا انہا ایدن مختصۃن، اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اس انداز کی شفاعت ہے، یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی خاص ہوگی۔ تیسری، کہ ایسے لوگ کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے، تو ان کی جو ہے وہ شفاعت کی جائے گی۔ چوتھی یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جنت میں تو چلے گئے، لیکن جو ان کے درجات ہیں وہ شفاعت سے بلند ہوں گے۔ چھٹی قسم جو ہے، وہ لوگ یعنی جو اپنی غفلت کے باعث یا گناہوں کے باعث جہنم میں گئے ہیں، تو اہل ایمان، اب ان لوگوں کو نکالا جائے گا شفاعت کی وجہ سے۔ تو یہ جو شفاعت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی ہو سکتی ہے، اولیاء اکرام کی بھی ہو سکتی ہے، ملائکہ کی بھی ہو سکتی ہے، علماء کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، یہ اس لیے کیا کہ شفاعت کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ ساتویں قسم یہ ہے کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا شفاعت پر۔ اور آٹھویں قسم یہ ہے کہ شفاعت کی وجہ سے کسی کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ عذاب تو ہو، لیکن جتنا جرم تھا اس سے کم ہو، یہ بھی ایک شفاعت ہوگی۔ اور ایک شفاعت وہ ہوگی، نویں قسم بیان کرتے ہیں آپ، کہ جو اہل مدینہ کو حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں مدینہ منورہ میں رہنے والے کہ انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ اور فرمایا، دسویں شفاعت کس کے لیے ہے؟ لزائری قبر شریف، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اطہر، آپ کے روضہ مبارک، آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے والے کے لیے بھی شفاعت بیان ہوئی ہے۔ تو یوں فرمایا کہ مختلف صورتیں ہیں، 10 صورتیں آپ نے بیان کی شفاعت کی۔ تو ناظرین کرام، میں نے عرض کیا تھا کہ آج جو آیات مبارکہ ہمارے پیش نظر ہیں، اس کے اندر 3 سے 4 جو مضامین ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ کچھ مضامین تو کامن تھے، اور آیات احکام کا جو پس منظر ہے وہ کیسے تھا، کیونکہ ہمارا پروگرام تو آیات احکام کے پس منظر میں ہے، تو وہ پس منظر اس بحث کے تعلق سے تھا کہ جو فروع ہیں، اللہ نے جو نماز کا حکم دیا، جو روزے کا حکم دیا، جو حج کا حکم دیا، جو زکوٰۃ کا حکم دیا، جو دیگر احکام بیان کیے حلال و حرام کے تعلق سے، تو کفار جو ہیں ان پر بھی ایک جدا گانا سزا پائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ ترک ایمان کی انہیں سزا ملے گی، بلکہ جو باقی چیزیں ہیں ان کی بھی سزا ملے گی، جیسا کہ اس آیت مبارکہ کا جو سیاق ہے اور جو سرات ہے اور جو پس منظر ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس بنا پر ان آیات مبارکہ کو آیات احکام میں لے کر الگ کیا گیا، اور آیات احکام کا پس منظر یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں اور سنیں گے, بلا حساب مغفرت فرما دے, بلا حساب مغفرت فرما دے. ایمان جو ہے وہ کبھی بھی ہم سے زائل نہ ہو, ایمان پر خاتمہ نصیب ہو, عافیت کے ساتھ خاتمہ نصیب ہو, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم نصیب ہو, اس تپتی دھوپ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دار دامن ہمیں نصیب ہو, حوض کوثر کے جام نصیب ہوں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.